وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليك يا سائر الله وابن سائره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام الله عليكم مني جميعا ابدا ما بقيت وباقي الليل والنهار يا ابا عبد الله درود پڑھیے محمد والے محمد تفسیر زیارت عاشورا عنوان سخن ہے اور چند شب آپ کی خدمت میں فقط اس زیارت نامے کا تعارف عرض ہوا ہے. عرض ہوا کہ یہ غور سے اگر دیکھا جائے تو زیارت نامہ ظاہراً ہے لیکن حقیقتاً اسرار نامہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, اور خصوصاً اسرار نامہ ہی کربلا ہے. یہ وہ زمانہ جس میں یہ تعلیمات اہل ایمان کے لیے معصومین نے مقرر فرمائی, مدون فرمائی اور تعلیم فرمائی, وہ ایک خاص زمانہ ہے. اس کی خصوصیات وہ نہیں ہیں جو آج ہمارے زمانے کی ہیں. آج ہم تمام تر مشکلات, مصائب, سختیوں کے باوجود ذکر اہل بیت میں آزاد ہیں الحمدللہ. اگر نہیں اسرار اہل بیت بیان ہوتے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی و قصور ہے, لیکن زمانے کے لحاظ سے وہ زمانہ نہیں ہے جس میں معصومین نے اس طرح کی تعلیمات تعلیم فرمائی ہیں. لوگ معصومین کی بارگاہ میں آنے سے ڈرتے تھے, خوف تھا, فضا ایسی تھی جس میں معصوم کے ہوتے ہوئے معصوم تک دسترسی آسان نہیں تھی, اور خصوصاً تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے جو حساسیت موجود تھی, کئی طرح کے خطرات اور مشکلات جن میں سے ایک بڑی مشکل حکومتوں کی جانب سے خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کہ اکثر معصومین کا زمانہ معاصر ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے, ان کی طرف سے حساسیت اور کنٹرول, یہ دیکھنا کہ امام معصوم کیا تعلیم دیتے ہیں اپنے پیروکاروں کو, کیا پیغام ان تک منتقل کرتے ہیں, کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا منصوبہ رکھتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتے تھے. مخصوص اپنے جواسیس بھیجتے معصومین کے پاس, جن لوگوں کا معصومین سے کثرت سے آنا جانا ہوتا ان کو تحت نظر رکھتے. یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ تعلیمات معصومین کیا ہیں, اس وقت رجحان کیا ہے. دوسری طرف سے معصومین نے کربلا کو قبلہ شعور قرار دیا پوری امت مسلمہ کے لیے, اور دیگر مراقد اور مشاہد معصومین کے ان سے ہٹ کر ایک خصوصی اہمیت کربلا کو دی اور زیارت کربلا کو دی. زیارت زیارت کربلا کے لیے جب انسان مشرف ہوتا ہے، خواہ حرم مطہر سید الشہداء میں جائے یا اپنے گھر بیٹھ کر دور سے، چونکہ یہ بھی فرمایا کہ جن کو توفیق نہیں ہوتی یا بار بار نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دور سے مشرف ہوں زیارت سید الشہداء علیہ السلام سے، اس کے لیے معصومین نے یہ زیارت نامہ تدوین فرمایا، اور اس کے ضمن میں وہ لائحہ عمل اور وہ شعور جو کربلا سے منتقل ہونا تھا، اور وہ لائحہ عمل جو امت مسلمہ تک پہنچانا تھا ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اسے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی تفہیم کیا سمجھایا امت کو اور خواص امت کو کہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا، اس کے اصلی محرکات کیا تھے، کون کون سے عوامل اس میں کار فرما تھے. فرصت ہماری اتنی نہیں ہے کہ پورا زیارت نامہ آپ کی خدمت میں تفسیر کیا جا سکے، مختصر اس کا حصہ یا بعض اہم حصے اس کے، اگرچہ سبھی حصے اس کے اہم ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، اور چند اشارات رہنما تاکہ بعد میں ہم مطالعات کے ذریعے، غور کے ذریعے، اسی تناظر میں ان اسرار کو درک کر سکیں، سمجھ سکیں ان اشاروں کو کہ معصومین کس سمت امت کا رخ موڑ رہے ہیں اور کیا شعور امت کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ آج تک زیارت عاشورہ پڑھ پڑھ کے آیا وہ شعور ایجاد ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو نگاہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. اسی ذہنیت سے اگر سال ہا سال اور بھی پڑھتے رہیں تو جیسے پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئی، ممکن ہے بعد میں بھی نہ آئے. زیارت نامہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، درود پڑھیے محمد علی محمد. مختلف کتابوں میں موجود ہے آپ کے پاس، وفاتی میں موجود ہے، دیگر مجموعوں میں الگ سے بھی، البتہ ترجمے تو چند ایک میں نے دیکھے ہیں، حتی مفاتی میں بھی بعض ترجمے دقیق نہیں ہیں. یعنی یوں گمان نہ کرے کہ جو کچھ ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہی حق مطلب ہے اور ادا ہو گیا ہے، اس کو ذرا مزید دقت کی ضرورت ہے، یا ایک ایسے ترجمے کی ضرورت ہے جو موجودہ ترجموں سے زیادہ دقیق ہو. ان الفاظ سے یہ زیارت نامہ شروع ہوتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا سعر اللہ و ابن سعره والوتر الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار. یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرضیہ و جلت المصیبہ، بقا علینا و علی جمیع اہل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتالکم، برے تو اللہ و الیکم منہم و من اشیائہم و اطبائہم و اولیائہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ. پھر اس کے بعد نام شروع ہو جاتے ہیں ان ظالمین کے, لعن اللہ زیاد, لعن اللہ آل زیاد و آل مروان, و لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ, و لعن اللہ ابن مرجانہ, و لعن اللہ عمر ابن سعد, و لعن اللہ شمرا, و لعن اللہ امتا اسرجت و الجمت. پھر اس کے بعد یہ زیارت نامہ جاری ہے. چند اقتباس ہیں اس کے اندر. پہلا اقتباس اس زیارت نامے کے اندر تعارف ہے سید الشہداء علیہ السلام کا ان الفاظ کے ساتھ کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین, السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدت النساء العالمین, السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارے. پہلے نسبی تعارف ہے سید الشہداء علیہ السلام کا, یعنی اس زیارت نامے کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس نسب سے تعلق تھا, خاندان کون سا خاندان تھا. یہ کوئی معمولی خاندان نہیں تھا, وہ خاندان تھا جس کے اعضاء برگزیدہ ہیں خدا کے اور معصوم ہیں, اور امت پر ایک احسان ہے و نعمت عظیم ہے یہ پورا خاندان امت کے لیے. ایک ایک کر کے اس نسب کا ذکر ہوا. ابا عبداللہ حضرت کا کنیہ ہے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ابو عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام کا کنیہ ہے. عرب کلچر ہمارے کلچر سے مختلف ہے, ہمارے یہاں ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور نام ہی ہم لیتے ہیں, لیکن عرب نام نہیں لیتے. آج بھی اگر دیکھیں ہم کے یہاں جا کر معمولی آدمی کا بھی نام نہیں لیتے, لقب سے بھی نہیں پکارتے. ایرانی کلچر میں نام سے نہیں پکارتے, لقب سے پکارتے ہیں, لیکن عرب نہ نام لیتے ہیں نہ ہی لقب سے پکارتے ہیں بلکہ کنیا سے پکارتے ہیں. کنیا اس نام کو کہتے ہیں یا اس ترکیب کو کہتے ہیں جس میں اولاد کی طرف یا آبا کی طرف منسوب کر کے کسی کو یاد کیا جائے, جیسے ابو عبداللہ یا ابو القاسم یا ابو الحسن یا ابو محمد, اس طرح کے کنیا ہیں. یا ام کے نام سے ام فلاں یا بنت فلاں یا ابن فلاں. اللہ سید الشہداء علیہ السلام کا کنیہ ابو عبداللہ تھا, البتہ دو معصومین کا کنیہ معروف ہے ابو عبداللہ کے نام سے. حضرت امام صادق علیہ السلام کا کنیہ بھی ابو عبداللہ کہ روایات میں اگر کتب روایات میں آپ رجوع فرمائیں تو وہاں پر روایت شروع ہوتی ہے اس سے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام, یا سئل ابو عبداللہ علیہ السلام, یا سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں. وہاں پر مراد امام ششم ہیں, اس سے مراد امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. ابا عبداللہ بہت ساری روایات میں جب آتا ہے نام, وہاں پر امام صادق علیہ السلام کا لقب ہے یا کنیہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا معروف کنیہ جس نام سے لوگ پکارتے تھے آپ کو, وہ حسین نہیں تھا, وہ ابا عبداللہ تھا. اس وقت کے معاصر لوگ بھی آپ کو ابو عبداللہ کے نام سے ہی پکارتے تھے. لہذا کربلا میں, کربلا کے واقعے میں اور سفر میں, حتیٰ جو خطوط رد و بدل ہوئے, کوفہ والوں نے جو خط لکھے وہ بھی ابا عبداللہ کے عنوان سے لکھے, اس عنوان کے ساتھ لکھے. یہ کنیا اس لیے اختیار نہیں کیا جاتا کہ حتمن اس نام کا کوئی بیٹا ہو, یعنی عبداللہ نام کا بیٹا ہو اور پھر اس کو اس نام سے ہی پکارا جائے. نہ, بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے, بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا. حتی ایسے افراد جن کا کوئی اولاد نہیں ہوتی ان کو بھی کسی نہ کسی کنیا سے یاد کیا جاتا ہے, اور وہ صفات کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی کبھی انسان کے اندر ایسی کوئی موٹی صفت آ جاتی ہے کہ وہ کنیہ بن جاتی ہے، اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا کو جو کنیہ حضرت کے لیے استعمال ہوا وہ ہے ام المصائب۔ ام المصائب، مصائب کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ام المصائب یعنی مصائب کی ماں۔ اس قدر بی بی نے مصائب جیلے سختیاں دیکھیں کہ نام ہی پڑ گیا، یعنی معصومین اس نام سے عصمت صغرا کو پکارتے ہیں، ام المصائب کے نام سے پکارتے ہیں۔ کبھی یوں بھی کنیا پڑ جاتا ہے کہ کسی صفت کی وجہ سے عنوان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ یعنی خدا کا بندہ، عبد خدا، بندہ خدا، عبودیت خدا میں اور بندگی خدا میں جو ہمیشہ رہے وہ عبداللہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ لوگ آتے حضرت کے پاس اور آ کر پوچھتے کہ ہم آپ کو کس نام سے پکاریں جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو۔ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے نا بعض ناموں سے لوگ پکاریں، اگر کوئی بغیر القابات کے، بغیر سابقے لائقے کے سیدھا نام لے لے تو ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر کسی کا نام علی ہو اس کو علی کہہ دیتے ہیں، اگر کسی کا نام احمد ہو اس کو احمد کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا احمد، صاحب، آغا احمد، جناب احمد اس طرح سے کہیں تو خوش ہوتا ہے ایک آدمی۔ پیغمبر اکرم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کس نام سے پکاریں کہ تاکہ آپ کا دل خوش ہو اور وہ نام آپ کو پسند ہو۔ حضرت فرماتے کہ مجھے عبداللہ کہہ کے پکارو، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے عبد خدا کہو، عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو۔ اللہ کا بندہ اور اللہ کی صفات کا بندہ، اس میں فرق ہے۔ اللہ کی نعمات کے بندے میں اور اللہ کے بندے میں فرق ہے۔ بہت سارے اپنا نام رکھ لیتے ہیں، عبد الرازق، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ بھی اللہ کے اسماء ہیں، یہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن بڑا فرق ہے عبد الرحمن ہونے میں، عبد الرحیم ہونے میں اور عبداللہ ہونے میں۔ چونکہ ان صفات کے، ان ناموں کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا رحمان کے اندر رحمت موجود ہے، رحیم کے اندر رحمت موجود ہے، رزاق کے اندر رزق موجود ہے، ان ناموں کے اندر صفات خدا بھی موجود ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو خدا کے فعل کی علامت ہیں، فعل خدا سے لی گئی ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو فعل ہے، عمل ہے، اس سے یہ صفات لی گئی ہیں۔ یعنی رحمت خدا کے افعال میں سے ہے، اس سے صفت لی گئی بنام رحمت، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا اسم قرار دیا گیا رحمان و رحیم۔ جب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے عبد الرحمن یا عبد الرحیم، بہت خالص جو مواحد ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اسماء اللہ میں سے کسی اسم کے ساتھ عبد لگا کر اپنا نام رکھ لے تو یہ بڑا توحیدی نام بن جاتا ہے، بہت ہی بڑا توحیدی نام بن جاتا ہے۔ توحیدی نام آیا بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا وہ خالص توحیدی نام کون سا ہے؟ انسان خدا سے بہت ساری توقعات رکھتا ہے، اپنی خواہشات کے لیے خدا خدا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، صفات کو پکارتا ہے۔ انسان کو خدا سے زیادہ خدا کی رحمت اچھی لگتی ہے، خدا سے زیادہ خدا کی نعمت اچھی لگتی ہے، اللہ سے زیادہ اس کی دی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ مثلا جب کوئی بیمار ہو جائے اس کو ذات خدا شفا دیتی ہے تو اس کو خدا سے زیادہ شفا اچھی لگتی ہے۔ خدا خدا کرتا ہے لیکن اس خدا کے پیچھے شفا موجود ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں شفا شفا کر رہا ہے کہ پروردگارہ شفا دے، جس کی اس کو حاجت ہوتی ہے اسے طلب کر رہا ہے۔ اللہ کو بہت کم پکارتا ہے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی نعمتوں کو زیادہ پکارتا ہے۔ جب کہتا ہے انسان جب بھوکا ہو اور خدا سے طلب کرتا ہے رزق تو خدا خدا کرتا ہے، لیکن خدا سے مراد رزق ہوتی ہے، ان رزق کو زیادہ طلب کرتا ہے نہ خدا کو۔ اور چونکہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہ رزق خدا کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس، اس لیے خدا خدا کرتا ہے۔ ورنہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ خدا کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے تو پہلے اس کے پاس جاتا ہے، پہلے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جب یقین ہو جائے کہ غیر خدا نہیں، پھر خدا خدا کرتا ہے. اس خدا خدا کے پیچھے رزق رزق موجود ہے. یہ عبد نعمت خدا ہے، یہ بندہ رحمت خدا ہے، یہ بندہ رزق خدا ہے، یہ بندہ خدا نہیں ہے. بندہ خدا وہ ہے کہ جو خدا کی رحمت سے بالاتر خود خدا کو طلب کرے، جو خدا کی نعمت سے بالاتر خود خدا کو طلب کرے، جو خدا خدا کرے اور خدا پوچھے کہ کیا چاہیے، نہ کہے کہ تیرے علاوہ تیری رحمت چاہیے. جب خدا پوچھے کیا چاہیے، کہے تو چاہیے. اذا سألك عبادی انی، قرآن میں ہے، اذا سألك عبادی انی، جب میرا بندہ اے رسول، اذا سألك، جب تجھ سے سوال کرے میرا بندہ، میرے بندے، عبادی انی، میرے متعلق، ایسے بہت کم ہوں گے جو میرے متعلق تجھ سے سوال کریں گے، اکثر وہ ہوں گے جو خدا کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. خدا کا ذکر ضرور کریں گے لیکن خدا سے متعلق سوال نہیں کریں گے، سارا سوال اپنی ضرورتوں کے متعلق کریں گے. لیکن کچھ ایسے بھی آئیں گے جو صرف میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں گے، نہ میری رحمت اور نہ میری نعمت کے بارے میں. انہیں صرف مجھ سے سروکار ہوگا، نہ میرے ثواب سے سروکار ہوگا. انہیں کیا کہنا؟ انہیں کہنا انی قریب، انہیں میرا پتہ بتا دینا. بلکہ یہ نہیں کہا رسول اللہ کو کہ اے رسول آپ انہیں میرا پتہ بتا دینا. جب رسول سے پوچھے اللہ کے بارے میں، عموماً ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں گھر میں، ہم بچہ بھیج دیتے ہیں کہ انہیں یہ کہہ دو، یا اپنا کوئی ماتحت، کوئی نوکر، کوئی بھیج دیتے ہیں جا کر کہ انہیں یہ کہہ دو، ملازم بھیج دیتے ہیں اپنا. لیکن بعض شخصیات ایسی آتی ہیں در پر کہ اگر کوئی دروازہ کھولنے بھی جا رہا ہو، ہم اسے کہتے ہیں رہنے دو، میں خود جاؤں گا. اگر کوئی آپ کے استاد آ جائے، اگر کوئی عالم دین آ جائے، اگر کوئی آپ کی محبوب شخصیت آپ کے در پر آ جائے اور آپ کا بچہ یا آپ کا ماتحت یا آپ کا ملازم اس کے لیے در کھولنے جائے، آپ اسے پیچھے کر دیتے ہو کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے میں خود در کھولوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بعض لوگوں کے لیے کہا کہ اے رسول قل یا ایوہ الکافرون، اے رسول آپ کہہ دو کافروں سے، اے رسول آپ کہہ دو، قل قل یا ایوہ الکافرون، قل یا ایوہ الناس، اے رسول آپ کہہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ بعضوں کو خدا نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان سے خدا مخاطب ہو، ان سے خطاب کرنا پسند ہی نہیں کیا. کہا اے رسول آپ کہہ دو، میں ان سے بات نہیں کرتا، آپ کہہ دو ان سے. گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، روٹھے ہوئے میاں بیوی، کہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے ہماری مجلس میں، نہیں ہوں گے ایسے، لیکن ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، دوسرے گھروں میں دیکھا ہوگا، اڑوس پڑوس میں دیکھا ہوگا، جب روٹھ جاتے ہیں ایک ہی کمرے میں کھڑے ہو کر، بچے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو، کہتے ہیں نا ایسے، ماں بچے سے کہتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ آتے ہوئے یہ چیز لیتے آنا، کہتے ہیں نا ایسے. کیا بتا رہی ہوتی ہے، کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ یعنی چونکہ روٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے بات نہیں کرتی، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ میں انہیں ڈائریکٹ کہہ دوں. بچے کو کہتی ہے کہ آپ کہہ دو، یعنی میں ان سے بات نہیں کرتی. یہی تو ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، اسی کو تو ناراضگی کہتے ہیں کہ کسی کو بیچ میں ڈال کر اس سے بات کرو، یہ تو ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. لہذا جب کفار سے خطاب کی بات آئی، خدا نے فرمایا کہ نہ، کفار اس قابل نہیں ہے کہ خدا ان سے بات کرے، کفار اس قابل نہیں ہے، ناس اس قابل نہیں ہے. قل یا ایوہ الناس، ناس اس قابل نہیں ہے کہ خدا ان سے بات کرے. کہا قل یا، قل یا ایوہ الکافرون، قل یا ایوہ الناس، یہ آپ کہہ دو ان کو. لیکن جب اپنے بندے کے بارے میں کہا اے نبی، اذا سألك عبادی انی، جب میرا بندہ آپ کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھے، تو نہیں کہا کہ قل، آپ کہہ دو اس کو. جب میں، آیت ہے نا ذہن میں، اذا سألك عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، تو نہیں کہا کہ اے نبی قل، کہ خدا قریب ہے، ہوا قریب، یہ نہیں کہا. بلکہ جب بندہ پوچھنے آیا رسول اللہ کے پاس اللہ کے بارے میں تو خدا نے بڑھ کے کہا یہ میرا بندہ آیا ہے اسے میں خود جواب دیتا ہوں، اسے میں خود جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ انی قریب. نگاہ رسول کہے تو ہوا قریب. کہا انی قریب، میرے بندے میرے رسول سے میرے بارے میں پوچھتا ہے، میں خود تجھے جواب دیتا ہوں، میں کہاں ہوں، میں تیرے بہت قریب ہوں. انی قریب، تجھے یقین نہیں آتا میں تیرے قریب ہوں، تجھے باور نہیں ہوتا میں تیرے قریب ہوں، تو ذرا مجھے پکار کے دیکھ. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو اگر میرا بندہ ہے اور میرے بارے میں پوچھ رہا ہے تو میں تیرے بہت قریب ہوں، اگر یقین نہیں آتا مجھے پکار کے دیکھ. جو قریب ہو وہی تو سنتا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے پکار کے دیکھ، میں تیری پکار کو سنتا ہوں. خدا نے فرمایا میں قریب ہوں. کتنا قریب ہے خدا؟ ذات حق کتنے قریب ہے ہمارے؟ فرمایا کہ ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، خدا رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہے، خدا رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہے. بس جو خالق ہے تمہارا، یوں نہیں کہ تمہیں بنا کر تمہیں خلق کر کے اس دھرتی پہ زمین پہ بھیج دیا اور خود دور آسمانوں میں بیٹھ گیا، نہ، وہ تمہارے بہت قریب ہے، رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اس کو پکار کے دیکھو، اتنا قریب خدا، اتنا نزدیک خدا. اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے تو جنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے تو خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا ڈھونڈنے کے لیے اپنی طرف رجوع کرو، اپنی طرف رجوع کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کو خود ہی سمجھ میں آ گئی اس کو خدا سمجھ میں آ جائے گا. جسے اپنا پتہ مل گیا اسے خدا کا پتہ مل جائے گا. کیوں؟ فرمایا کہ میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں. لیکن یہ یک طرفہ قرب ہے، فقط خدا قریب ہے، بندہ خدا کے قریب نہیں ہے. اسے حکم دیا کہ دیکھ جس طرح میں تیرے قریب ہوں تو بھی میرے قریب ہو جا، تو بھی میرے قریب ہو جا. بعض قربتیں ہوتی ہیں دو طرفہ، اگر میں آپ کے قریب ہوں آپ میرے قریب ہیں، اگر میں دیوار کے قریب ہوں دیوار میرے قریب ہے. لیکن بعض قربتیں ہوتی ہیں یک طرفہ. یک طرفہ قربتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے نافرمان بیٹوں سے ماں قریب ہوتی ہے. بچہ نافرمان ہے، ماں کو یاد ہی نہیں کرتا، لیکن ماں اس کے بغیر سوتی بھی نہیں ہے. ماں اس کے قریب ہے لیکن یہ ماں سے دور ہے. خدا انسان کے قریب ہے لیکن انسان خدا سے دور ہے. اس دور انسان کو کہا کہ میں تیرے قریب، تو مجھ سے دور، تو کیوں روٹا ہوا ہے مجھ سے؟ غلطیاں تو کرتا ہے، مجھے روٹ جانا چاہیے، تو میرا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو گناہ کرتا ہے، روٹنا مجھے چاہیے، میں تیرے قریب ہوں، تو کیوں میرا نام نہیں لیتا؟ تو کیوں اللہ اللہ نہیں کرتا؟ تو کیوں میرا نام نہیں لیتا؟ کہا تو بھی میرے قریب آ جا. پروردگار کیسے قریب آؤں؟ بتا دیا کہ میرے قریب آنے کا راستہ یہ ہے، میرے قریب آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عمل کر، جو نیت کر، اس میں قصد قربت کر. کیا قصد قربت کر؟ کہ یہ قدم اٹھا رہا ہوں قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں، تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. بعضوں کو خدا نے اپنی بندگی میں قبول کر لیا، کہ یہ عبادی ہیں، یہ میرے بندے ہیں. بعضوں کا یہ عبد الرحمن ہیں، یہ عبد الرحیم ہیں، یہ میرے نہیں، میری رحمت کے بندے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا والد کے دوست ہوتے ہیں، کچھ بیٹے کے دوست ہوتے ہیں، کچھ بیٹی کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ والد کے دوست ہوتے ہیں، اب یہ تشبیہ نہیں دے رہا، صرف ذہن آمادہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ اللہ کے بندے ہیں، کچھ اللہ کی نعمتوں کے بندے ہیں. جو اللہ کی نعمتوں کے بندے ہیں انہیں نعمتیں مل جاتی ہیں، اللہ نہیں ملتا، انہیں اللہ نہیں ملتا، نعمتیں مل جاتی ہیں اللہ نہیں ملتا. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں انہیں نعمتیں بھی مل جاتی ہیں, انہیں اللہ بھی مل جاتا ہے. دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیے, دعائے عرفہ سید الشہداء علیہ السلام کی. اس دعائے عرفہ میں سید الشہداء کیا فرماتے ہیں, الہی مازا وجدا من فقدک, اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. خدا کو, خدا کو بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی معرفت کے لیے, خدا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے, خدا ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے, خدا کی ذات رگ حیات سے ہمارے زیادہ قریب ہے, خدا پانی کی چیز ہے. پانا چاہیے خدا کو, نہ سمجھنا چاہیے خدا کو. خدا کو پاؤ, مازا وجدا من فقدک, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اس نے کیا کھویا. کون کہتا ہے؟ یہ عبد خدا کہتا ہے, یہ خدا کی نعمتوں کا بندہ نہیں, خدا کا بندہ یہ بات کرتا ہے, خدا کا بندہ یہ کام کرتا ہے. ابو عبداللہ, اے عبداللہ کے باپ, ابو عبداللہ جس کا کنیہ ہی عبداللہ ہو. کیوں کنیہ عبداللہ ہو گیا؟ اس لیے کہ سوائے خدا کے کسی کا طلبگار نہیں, کسی کے چاہنے والا نہیں ہے, لہذا خدا اس کو حکم دیتا ہے, اب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. بعضوں کو کہتا ہے آ جاؤ میری جنت میں آ جاؤ. کون سی جنت میں؟ جس کی تم میں تڑپ تھی, جس کی تم میں حسرت تھی, حوروں کی جنت کی حسرت تھی, میں حوروں کی جنت میں تمہیں ڈال دیتا ہوں. درختوں کی جنت کی حسرت تھی, میں درختوں کی جنت میں ڈال دیتا ہوں. شہد اور دودھ کی جنت کی حسرت تھی, میں تمہیں شہد اور دودھ کی جنت میں ڈال دیتا ہوں. تمہیں نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی ضرورت تھی, میں نعمتوں سے بھری جنت میں ڈال دیتا ہوں. لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس جنت میں بھی جا کے چین نہیں آئے گا, آرام نہیں آئے گا. کیوں آرام نہیں آتا؟ اس لیے کہ آرام کب آتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لہذا وہ جو عبد خدا ہے, نہ خدا کی نعمتوں کا بندہ, جب اس کی باری آتی ہے اس کو خدا کس طرح سے پکارتا ہے؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ. کیوں اطمینان کیسے آ گیا اس نفس میں؟ کیسے اطمینان آ گیا؟ چونکہ خدا کے علاوہ کسی کا خواہاں نہیں, کسی کا طلبگار نہیں تھا, فقط خدا چاہیے اس کو. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی, تو میرے بندوں میں آ جا. درخت کی جنت تیرے قابل نہیں ہے, بلکہ بہتر کہوں تو درختوں کی جنت کے قابل نہیں ہے, تو دودھ و شہد کی جنت کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبد خدا ہے, تو مطمئن ہو گیا, مقام اطمینان پہ فائز ہو گیا. چونکہ مقام اطمینان پہ جا پہنچا, تو میری جنت میں آ جا. وادخلی جنتی, وادخلی جنتی, اس کو کہتے ہیں جنت ذات. اور اس کے مقابلے میں ایک جہنم ہے, اس کے مقابلے میں ایک جہنم ہے. کون سی جہنم؟ اس کو کہتے ہیں جہنم حرمان, محرومیت کی جہنم. ایک آگ کی جہنم ہے, لپکتے شولوں کی جہنم ہے, اور ایک محرومیت کی جہنم ہے. محرومیت کی جہنم سب سے بڑی جہنم ہے. دعائے کمیل اٹھا کے دیکھیے, وہ مولا جو بے نیاز ہے جنت و جہنم سے, کیا فرمایا؟ پروردگارا میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا, تیرے جہنم کی خوف سے نہیں کرتا. دعائے کمیل میں کیا فرمایا؟ کہ اے پروردگار رب حبلی صبر تو اللہ ہر نارک, مان لیا کہ تیرے جہنم کی حرارت پر تو صبر کیا جا سکتا ہے. فکیف اصبر ان نظر الی جمالک, لیکن تیرے جمال کے بغیر کیسے صبر ہو سکتا ہے؟ تیرے جمال کے بغیر کیسے صبر ہو سکتا ہے؟ انہی کو قرآن نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں ممکن ہے خدا جنت میں ڈال دے, ممکن ہے جہنم میں ڈال دے, لیکن سب سے بڑی جہنم ان کے لیے یہ ہوگی, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, خدا قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا, بات بھی نہیں کرے گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے عبد خدا, اے عبد اللہ, اللہ کے بندے, کہ اللہ کے علاوہ جس کی نظروں میں کوئی جچتا نہیں تھا. اوج بندگی کہاں پہ ظاہر ہوئی؟ اوج بندگی زیر خنجر ظاہر ہوئی. اوج بندگی زیر خنجر ظاہر ہوئی. توجہ فرمائیے, عبد خدا کون ہوتا ہے؟ باپ کے بارے میں تو سنا ہوا ہے کہ پاؤں میں تیر لگا, تیر نکالنا مشکل تھا. پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا, حضور امیر المومنین کے پاؤں میں تیر ہے, کس طرح سے نکالیں؟ کہا حالت نماز میں نکال لینا. حالت نماز میں نکال لینا. کیوں؟ اس لیے کہ حالت نماز میں علی کی توجہ خدا کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. وہ عبودیت ہے. اب بیٹی کی عبودیت دیکھیں. بیٹا سجدے میں ہے, اس پشت پر شمر ہے, پسے گردن سے خنجر چلا رہا ہے, پسے گردن خنجر چلا رہا ہے, ذبح کر رہا ہے, وارے کر رہا ہے. کیا کہتے ہوں گے حسین سجدے میں؟ کیا کہا ہوگا سجدے میں؟ جو سنا ہوا ہے ذہنوں سے نکال دیں. توجہ نہ خنجر کی طرف تھی, نہ شمر کی طرف تھی, نہ خنجر کی طرف تھی, نہ شمر کی طرف تھی. وہ آخری جملے جو نقل کیے گئے, جو تاریخ میں اور مقتل میں موجود ہیں, کیا جملے تھے؟ ابو عبداللہ کی زبان پر کیا جملے تھے؟ لا الہ الا اللہ, لا شریک لک, تسلیمن لعمرک, رزن بقضائک, لا الہ الا اللہ. جب آواز آئی, اے نفس مطمئنہ آجا, کہا لبیک. اے پروردگار, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرے امر کے سامنے تسلیم, تیری قضا پر میں راضی ہوں. جو زیر خنجر بھی خدا کو یاد کرتا ہے. توجہ نہ خنجر کی طرف ہے, نہ شمر کی طرف ہے. چونکہ عبد خدا عبد خدا ہوتا ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ پہلا حصہ ایک ایک کر کے, اس کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے, میں اشارہ کر دیا, اس حصے سے گزرتا ہوں, اگلے حصے پہ جاتا ہوں. دوسرا پیراگراف اس زیارت نامے کا یوں شروع ہوتا ہے, السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے, یعنی نسب کا تعارف اور وہ الفاظ ذکر کرنے کے بعد زیارت نامے کا دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے, السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے, اے خون خدا, اے خون خدا کے فرزند, اے خون خدا. اصل مترجمین کو دیکھیں حیران و سرگردان نظر آتے ہیں. صرف انسان عربی سیکھ کر زیارت نامہ نہیں سمجھ سکتا. یوں نہیں کہ جس کو عربی آتی ہے اس کو زیارت عاشورہ سمجھ میں آ جاتی ہے, جس کو عربی آتی ہے اس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. زیارت عاشورہ کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک تو عربی آنی چاہیے, ایک عاشورہ آنا چاہیے, دونوں سے آشنا. عاشورہ بھی سمجھتا ہو, عربی بھی سمجھتا ہو, پھر اس کو پتا چلے گا سار اللہ کا معنی کیا ہے. حیران ہے کہ سار اللہ کس کو کہتے ہیں, سار اللہ کے معنی کیا ہیں. سار اللہ یعنی خون خدا, وہ خون جو بہایا گیا ہو اور وہ خون جو امٹ کے نکلا ہو. سارا ابھرنے کو کہتے ہیں, سورا انقلاب, جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں اردو میں یا فارسی میں, عربی میں اس کو سورا کہتے ہیں. سورا سے کے ساتھ, تے سے, تے سے تین نقطے والی تے, سورا. سورا کہتے ہیں ابھرنے کو, جو چیز ابھر کے امٹ کے نکلے اس کو سورا کہتے ہیں. وہ چشمہ جو امٹ کے نکلے اس کو سورا کہتے ہیں. جو آرام سے نکلے وہ نہیں ہے سورا, جو امٹ کے نکلے, جوش مار کے نکلے. نجم بلاغا کے پہلے خطبے میں بھی ہے, مقاصد بعثت انبیاء بیان کرتے ہوئے وارث انبیاء جانشین انبیاء نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا. کس مقصد کے لیے مبعوث کیا؟ فرمایا لِإِسَارَةِ عُقُولِهِمْ، تاکہ لوگوں کی عقلوں کو ابھار سکیں، لوگوں کی فہم کو ابھار سکیں، انسانیت اور بشریت کی عقل کو ابھار سکیں، اکسا سکیں. ابری ہوئی چیز، امڑی ہوئی چیز اور ہوتی ہے اور بیٹھی ہوئی چیز اور ہوتی ہے. پانی دو طرح سے چلتا ہے، نہروں میں دیکھیں آپ بڑے آرام سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن دریاؤں میں امڑ کے چل رہا ہوتا ہے. خصوصاً کوہستانی علاقوں میں جائیں، کوہستانی نالوں میں بہتا ہوا پانی دیکھیں، امڑ امڑ کے آتا ہے، جوش مار کے آتا ہے. اسی حالت جوش کو سورا کہتے ہیں. لیکن اگر یہی پانی جوہر کی طرح آرام ہو جائے، چلے ہی نہیں، رک جائے، یا نہر کی طرح آرام ہو جائے، یہ بیٹھا ہوا پانی ہے. انسان کی عقل کبھی بیٹھ جاتی ہے اور کبھی یہ عقل جوش میں آ جاتی ہے. فکر انسان میں جوش آ جاتا ہے، جب فکر انسان میں جوش آ جائے، یہ سورہ ذہن بشر ہے. امت جب بیٹھ جائے وہ امت نہیں رہتی، وہ ریوڑ بن جاتا ہے. بیٹھے ہوئے کو امت نہیں کہتے، بیٹھے ہوئے کہتے قوم. جو بیٹھے ہوئے ہو ان کو قوم کہتے ہیں. قوم کہاں سے نکلا؟ کبھی کہتے ہیں نا، آپ جب سفر کر رہے ہوں، راستے میں کسی جگہ رکتے ہیں، آپ فرض کریں آپ زیارت کے لیے گئے، مشہد مقدس مشرف ہوئے، آپ کہتے ہیں واپس آ کر کے ہم نے مشہد میں کتنے دن قیام کیا، ہم قیام پذیر ہیں. قیام یعنی حرکت میں تھے، سفر میں تھے، بس میں تھے، ٹرین میں تھے، جہاز میں تھے، حرکت کر رہے تھے. لیکن جب مشہد پہنچے تو حرکت ختم ہو گئی، قیام شروع ہو گیا. ایک قیام قعود کے مقابلے میں، بیٹھنے کے مقابلے میں، ایک قیام حرکت کے مقابلے میں. یعنی حرکت میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو، قیام پذیر ہو. اگر ایک قوم حرکت کر رہی ہو، انسانوں کا ایک مجموعہ اگر حرکت کر رہا ہو، اس کو امت کہتے ہیں. لیکن اگر رک جائے، ٹک جائے، ٹھہر جائے، اس کو قوم کہتے ہیں. قوم یعنی قیام پذیر لوگ، جنہوں نے ایک جگہ ڈیرہ ڈال لیا ہو، جنہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا ہو. کسی سرزمین پر پڑاؤ ڈال کے قوم بن سکتا ہے انسان، کسی فکر پر پڑاؤ ڈال لے وہ قوم بن جاتا ہے انسان، کسی نسب پر پڑاؤ ڈال لے وہ قوم بن جاتا ہے انسان. لیکن وہ لوگ جو رکتے نہیں جب تک اپنے مقصود تک نہ پہنچ سکے، اس کو امت کہتے ہیں، ان کو امتیں کہتے ہیں. توجہ فرمانا، ان کو امتیں کہتے ہیں. اب امام کہاں آتے ہیں؟ امام قوموں میں نہیں بلکہ امتوں میں آتے ہیں. امام قوموں میں نہیں بلکہ امتوں میں آتے ہیں. کیوں؟ قومیں کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرے ہوئے ایک مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور چلتے حرکت کرتے ہوئے اور امڑے ہوئے ایک مجموعے کو امت کہتے ہیں. امام کا کام کیا ہے؟ چلتے ہوئے کی رہبری کرنا، نہ قیام پذیر لوگوں کے لیے انتظامات کرنا. قوم بن کر الاجل الاجل کرتے رہو، کوئی بھی نہیں آئے گا، چونکہ قوموں میں کوئی آتا نہیں ہے. قوموں میں آئے 11 معصوم، قوموں میں آئے، قوم بھی رکی رہی، معصوم کو بھی روکنے کی کوشش کی. لیکن اب خدا نے ذخیرہ محفوظ کر لیا، فرمایا یہ امام ہے، امام امت میں آئے گا. جب تک تم قوم ہو میں اپنا ذخیرہ نہیں بھیجوں گا، جب تک تم امت نہیں بن جاتے. کبھی قوم بیٹھ جاتی ہے، کبھی قوم میں ابھار آ جاتا ہے. جب قوم امڑ آئے، یہ سورا ہے، یہ انقلاب ہے. خون جو خدا کی راہ میں بہے، یہ خون سار ہے، سار اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بہایا گیا خون ہے. توجہ فرمائیں، کچھ چیزوں کو اتنی منزلت حاصل ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتی ہے، اتنی منزلت ان کو مل جاتی ہے، یعنی ان کے اندر اتنی روح قوی ہوتی ہے کہ خدا نے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا. جیسے عباد کے بارے میں کہا، کچھ کو کہا یہ عباد اللہ ہے، کچھ کو کہا یہ عباد الرحمن ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رحمت کے بندے ہیں. انسان ایک ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے. ایک حدیث ہے بنام حدیث قرب نوافل، یہ قرب کا جو مطلب عرض کیا کہ خدا کے قریب، خدا انسان کے قریب ہے لیکن انسان خدا سے دور ہے. اور جب خدا نے کہا کہ اے بشر تو بھی میرے قریب ہو جا، انسان اب قریب ہونا شروع ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہی جاتا ہے، قریب ہوتا ہی جاتا ہے، ایک ایسے مقام قرب پہ جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر جو یہ عبد کرے خدا اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. یہ اوج مقام قرب ہے. جو کچھ کرے خدا فرماتا ہے یہ اس نے نہیں کیا، یہ میں کیا. قرآن اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو بالکل ایسی ہی تعبیر ملے گی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ایک انسان، ایک عبد خدا اٹھ کر تیر پھینکتا ہے یا مٹی کی کنکریاں پھینکتا ہے، اس کنکریاں پھینکنے کو خدا نے کیا کہا؟ اے رسول یہ آپ نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ویسے تو گھر بہت ہیں، یہ اینٹوں اور پتھروں کے گھر بہت ہیں، لیکن بعض گھروں کو ایسی خصوصیت مل جاتی ہے کہ خدا نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بیتی یہ میرا گھر ہے، یہ زمین میری زمین ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ایسی خصوصیت مل جاتی ہے. بعض خون جو خدا کی راہ میں بہے اور اس طرح سے بہے کہ بڑا نمایاں ہو، اور خدا کے علاوہ کوئی اور چیز مد نظر نہ ہو، وہ خون اگر اللہ کی راہ میں بہایا جائے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ میری راہ میں بہایا گیا خون ہے. توجہ فرمانا، سبیل خدا پہ خون بہنا اور بات ہے، اور ایسا خون جس کو خدا یہ نہ کہے کہ یہ میری راہ میں بہایا گیا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا بیٹھے ان کو مردہ گمان مت کرو، ان کو مردہ نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبیل خدا پہ مرے ہیں. انہیں نہیں کہا کہ یہ اللہ کے شہید ہیں، انہیں یہ فرمایا یہ سبیل خدا کے شہید ہیں. لیکن ایک شہید ایسا ہے اس کا جب خون بہا گیا تو اس خون کو خدا نے نہیں کہا کہ یہ سار فی سبیل اللہ، بلکہ فرمایا یہ سار اللہ ہے. سار اللہ، خون خدا، وہ خون جو اللہ کے لیے بہایا گیا ہے، جو سبیل خدا سے بھی بالا تر. نہیں کہا کہ سار فی سبیل اللہ، سار اللہ ہے یہ. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے، اے خون خدا اور خون خدا کے فرزند، درود ہو آپ پر. لیکن یہ خون خدا بہایا کیسے گیا؟ یہ اللہ کی راہ میں کیسے بہایا گیا؟ یہ خدا کے لیے کیسے بہایا گیا؟ یہ وہ خون ہے، نہ کہ اس پر آ کر فقط نذرانے چڑھائیں، نہ. یہ خون کون سا ہے؟ یہ سار اللہ ہے. سار یعنی جو امڑ کے بہایا جائے، جو ابھر کے بہایا جائے. یہ وہ خون ہے کہ اس کے اندر اتنا حبار ہے، اس خون کے اندر اتنی اٹھان ہے اس خون کے اندر اتنی بلندی ہے کہ اس کو دبانے سے بھی نہیں دبے گا، یہ خون دبانے سے بھی نہیں دبے گا. کیوں؟ کہ یہ خون سورا ہے، یہ خون سار ہے، یہ عمدہ ہوا خون ہے، دبانے سے بھی نہیں دبے گا. بلکہ نہ صرف یہ خون خود سورا ہے بلکہ یہ خون ابارنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ خون راہ خدا میں بہے اور خدا کے لیے بہے، یہ سارے خدا بن جائے. رسول اسلام جد حسین نے فرمایا ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خون حسین کے اندر، قتل سید الشہداء کے اندر ایک ایسی تڑپ موجود ہے، ایک ایسی اٹھان موجود ہے، ایک ایسی حرارت موجود ہے جو مومنوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ خون گرماتا رہے گا، یہ خون ابارتا رہے گا، یہ سارے خدا ہے. یہ وہ خون نہیں ہے جو تراہم مانگتا ہے انسان سے، یہ وہ خون نہیں ہے کہ جس پر رحم کے آنسو گرائے جائیں، نہ، یہ وہ خون ہے جو انسان کو ابارتا ہے، جو انسان کو اٹھاتا ہے. یہ وہ خون ہے جو پہلے انسان کے اندر سورا برپا کرتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے، انسان کو ٹکنے نہیں دیتا، انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر زیارت عاشورا کو سمجھنا ہے تو عربی کے ساتھ ساتھ عاشورا کو بھی سمجھو، عاشورا کو بھی سمجھو. یہ وہ خون ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا، جو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا. کیوں؟ کہ اس خون میں آرام نہیں ہے، اس خون میں چین نہیں ہے. یہ ابارتا ہے، یہ اٹھاتا ہے. صرف کوئی آ جائے، اس خون کے قریب آ جائے، جب اس خون کے قریب آئے گا پھر ممکن نہیں ہے کہ بغیر سورا کے وہ رہ جائے. لہذا اگر ہم پوچھے جا کر کہ جس نے اسلامی سورا برپا کیا، اسلامی انقلاب برپا کیا، کہ اے خمینی یہ کتابیں تو سارے پڑھتے تھے، انقلاب کہاں سے لے لیا؟ کہا مہارج داری مسید الشہداء داری، یہ سارا اللہ کا دیا ہوا سورا ہے. سارے خدا ہے، اس کے قریب تو آ کے دیکھو، اس کے قریب تو آ کے دیکھو، اس کے قریب جو بھی آئے گا وہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا. سب سمجھاتے ہیں خون خدا جب تک بدن میں تھا، توجہ فرمائیں، یہ خون خدا ہے، خون خدا کی ذات جسم نہیں ہے. لیکن بعض زمینیں اتنی بلند مرتبہ ہوتی ہیں کہ خدا نے کہا یہ ارض اللہ ہے، بعض مکان اتنے بلند مرتبہ ہوتے ہیں خدا نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے. اللہ ان میں رہتا نہیں ہے، اللہ نہیں رہتا ان بیوتات میں، ان گھروں میں، لیکن ان گھروں کی عظمت اتنی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی سے منسوب کرنا ان کی کسر شان ہے، کسی اور سے منسوب نہ کرو ان کو. یہ خون اس قدر باعظمت خون ہے، یہ سارا، یہ سور ہے، اس کے اندر اتنی ابھار ہے، اس کے اندر اتنی اٹھان ہے کہ اس کو خدا کے علاوہ کسی کی طرف نسبت تو اس کی شان بیان نہیں ہوئی. خدا کی ذات تو جسم نہیں ہے، خدا کا بدن نہیں ہے، پھر کیوں کہا یہ سار اللہ ہے، یہ خون خدا ہے؟ اس لیے کہ یہ خون ایسا ہے، اتنا باعظمت خون ہے کہ جب تک سید الشہداء کے بدن میں ہے، جب تک سید الشہداء کے جسم اطہر میں ہے، اس وقت بھی اس میں آرام نہیں ہے، اس وقت بھی سورا ہے، اس وقت بھی ابھرا ہوا ہے، اس وقت بھی اس کے اندر اٹھان ہے. پورا مدینہ لگا ہوا ہے سمجھانے، اے علی کے بیٹے، اے پورے علی، اے نبی کے نواسے، کیا ہوا؟ سارا عالم اسلام خاموش ہے، تو تنہا کیوں اٹھتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ کہ میں نے ایسی آغوش سے دودھ پیا ہے، میں نے ایسی آغوش سے دودھ پیا ہے کہ وہ آغوش ایسی تھی جب سارا مدینہ سویا ہوا تھا، میری ماں تنہا نکل آئی باہر. उसके दूध से मेरा खून बना है। इनकलाब का दूध ये होता है। इमाम खुमैनी से किसी ने पूछा, कहां है वो इनकलाबी जिनके सहारे ये नेजत शुरू की है? कहा, मां की गोद में दूध पी रहे हैं। कौन सी माएं? जो मजाले से आशूरा में जाती थी, बच्चों को साथ लेके जाती थी, शीरखारों को साथ लेके जाती थी, जिक्र हुसैन भी सुनती थी, बच्चों को दूध भी पिलाती थी। वो जिक्र दूध में शामिल हो गया, वो दूध में शामिल हो गया, वो खून का हिस्सा बन गया, वो खून का हिस्सा बन गया। तो वो जिक्र अगर खून के साथ मिल जाए, दूध के साथ मिल जाए, वो उसको भी टिक के बैठने नहीं देता। पूरा मदीना, बड़े बड़े बुजुर्ग खामोश और साकित, घरों में नबीजादी जाकर घरों पे दस्तक देती है। आज तवज्जो फरमाए, किन का जिक्र करते हैं और करते क्या हैं? आज तोहीन रसालत के जवाब के लिए, इन गुस्ताखों के जवाब के लिए सबकी मिन्नतें करनी पड़ती है कि कोई आए अपने रसूल का दिफा करे। उसी ज़ारा अतहर के बेटे के गुंबद को उड़ा दिया जाता है, बार बार ऐलान करना पड़ता है कि लोगों रैली है, उसमें शिरकत करना। मानने वाले किसके हो? मानने वाले ज़ारा अतहर के मानने वाले हो। मदीने से निकली, सारे दरों को दस्तक दी, उठो तुम मुहद्दिस इस्लाम हो, तुम मुफसर कुरान हो, तुम फकीह दीन हो, तुम आलिम इस्लाम हो, तुम गदीर में बैठे हुए थे, तुम कातिब वही हो। मैं और कुछ नहीं कहती, मैं नहीं कहती शमशीर उठाओ, मैं ये कहती हूँ गाय दो आकर कि रसूल ने गदीर में ये फरमाया था। कहने लगे, हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे हाफजे कमजोर हो गए हैं, मसलहत नहीं है, तकसीम हो जाएगी। तो तनहा आ गई, तनहा आ गई, तुम घरों में बैठे रहो। उस फूक से निकला हुआ फरजान, उस मां का बेटा भला मदीने में चुप करके बैठ सकता है? मुमकिन नहीं है चुप करके बैठ सके। ये सौरा है, ये सारे खुदा है, ये सारुल्लाह। अस्सलामु अलैका या सारुल्लाह वबन सारे। और आज भी ये खून गर्माता है, ये खून तड़पाता है, ये खून उभारता है, ये खून उठाता है। कोई करीब हो इसके, इस खून से तड़प पैदा करो, इस खून से दर्द हासिल करो। ज़ियारत आशूरा रमज़नामा असरारनामा अहले बैत है। अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह, अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सवाब तक पहुंचा दे, अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह उस वक्त होगा कि पढ़ो इस नाम के साथ, हुसैन की जात पे दुरूद पढ़ो किस नाम के साथ, सार अल्लाह कहकर, ताकि तुम में सौरा आ जाए। अल्फाज के साथ, ये रमज है। किसी और नाम के साथ भी कह सकते थे मासूम कि सैयदुल शुहदा को किसी और नाम के साथ दुरूद पढ़ो, मदनी कहो, मक्की कहो, इन नामों से भी कर सकते थे। अस्सलाम और ज़ियारतनामा शुरू यहां से होता है, जहां नसब खत्म होता है वहां से अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह पढ़ो। ज़ियारत आशूरा बार बार पढ़ो। जब ज़ियारत आशूरा बार बार पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि सारा मदीना समझा रहा है, ए हुसैन न निकलो, ए हुसैन न निकलो। अभी है ऐसे लोग, एक गुस्ताख जो आपके मुल्क में है, सब उसका नाम भी जानते हैं, दो साल पहले टीवी पे हमारे उलमा की मौजूदगी में, ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे दो आलिम मौजूद हैं और तीसरा वो बैठा हुआ, जब टीवी मेजबान उससे सवाल करता है कि इतने ज्यादा सहाबा थे, इतने ज्यादा सहाबीजादे थे और यजीद बरसर इक्तदार आ गया, कोई भी नहीं बोला, सिर्फ यही क्यों बोले? और फिर इनको समझाया भी गया, इन्हें बताया भी गया कि ना जाइए, फिर क्यों गए? तवज्जो फरमाए, इंसान जब मस्क हो जाए तो क्या होता है? जब रूह इंसान मस्क हो जाए क्या होता है? क्या कहा? बहुत जालिमाना जुमला कहा, बहुत जालिमाना जुमला कहा, और उससे ज्यादा जुल्म व सुकूत था जो उस जुमले को सुनने के बाद तारी रहा, क्या कहा? कहा मिजाज की हठधर्मी थी, कहां कहां तोहीन होगी, कहां कहां तोहीन होगी, गुंबद उड़ेगी तो हमें पता चलेगा तोहीन होगी। क्यों इतने हसास नहीं है, अपने दीन पर हसास नहीं है? जब तक गुंबद करबला नहीं उड़ाते हमें पता नहीं चलेगा हुसैन की तोहीन हो रही है। कहां मिजाज की हठधर्मी थी, ना नादान, मिजाज की हठधर्मी नहीं थी, मिजाज की हठधर्मी नहीं थी, बल्कि क्या था? जहरा का दूध था और उस दूध से बना हुआ खून था और उस खून की उठान थी। ये सौरा था, ये सारुल्ला था, ये सारुल्ला बैठने नहीं देता कि जब दीन खतरे में आ जाए तो खून खुदा नहीं बैठ सकता, खून खुदा नहीं बैठ सकता। ये मिजाज का सौरा था, ना मिजाज की हठधर्मी थी, ये मिजाज की उठान थी, दीन के ऊपर गैरत थी। खून इंसान के अंदर गैरत पैदा करता है। आशूरा ज्यारत, ज्यारत आशूरा पढ़ो, ज्यारत आशूरा पढ़ के फिर क्या करो? ज्यारत आशूरा का रो अगर कोड समझ में आ जाए, अगर ये रामस खुल जाए तो बस एक ही रास्ता रह जाता है। कौन सा रास्ता रहता है? आशूरा से इनकलाब तक, आशूरा से इनकलाब तक, वही जो उस राहबर अजीम ने तय किया। आशूरा जो ही समझ में आया एक कौम के मुदर्रिस को, जब आशूरा समझ में आया तो फिर मुदर्रिस फिक नहीं रहा बल्कि इमाम उम्मत बन गया, इमाम उम्मत बन गया, पेशवा बन गया। किसका पेशवा बन गया? कहा मेरी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, मेरे अपने जहन से, खोपड़ी से कुछ भी नहीं निकला। मां हर चिदारी मां सैयद शहदा दारी, मां हर चिदारी मज मुहर्रम सफर दारी। आशूरा समझ में आ जाए इंसान को बैठने नहीं देता। वल वित्र अल मौतूर, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वबन सारे वल वित्र अल मौतूर। वित्र अल मौतूर बड़ा दर्दनाक है, पढ़ते हैं आप जरनामा पढ़ते हैं वित्र अल मौतूर, कभी गौर किया इसके माना में? वित्र अल मौतूर, वित्र अल मौतूर यानी तनहा ए तनहा, तनहा ए तनहा। नमाज शब पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हें भी ये इस्तलाह तो मालूम है। एक है नमाज शब, एक है नमाज वित्र जिसको कहते हैं। नमाज वित्र को क्यों वित्र कहते हैं? चूंकि एक रकत तनहा है, एक रकत है, दो नहीं। तनहाई की वजह से, अकेले होने की वजह से, एक होने की वजह से उसको वित्र कहते हैं। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वबन सारे वल वित्र अल मौतूर, ए तनहा ए तनहा, ए तनहा ए तनहा, खुद भी तनहा, उसकी राह भी तनहा, उसका दीन भी तनहा, उसका मकसद भी तनहा। ये कोड है। मासूम क्या बयान फरमाते हैं कि पता चला क्यों करबला में मारा गया? चूंकि तनहा कर दिया गया था, चूंकि तनहा छोड़ दिया गया था, अपने अपने रसूमात में लगे रहे, कुछ मदीने में रोजा रसूल की जियारत में मशगूल, कुछ बैतुल्ला में हज में मशगूल, कुछ अपने कस्बकार में मशगूल, और कूफा वाले अपनी बेवफाई में मशगूल, कुछ मसलियत पसंदी में मशगूल, कुछ हर एक बहाने में मशगूल, लेकिन इब्ने ज़हरा तनहा ए तनहा। क्यों मारा गया करबला में? चूंकि तनहा ए तनहा था, वित्र अल मौतूर था। अगर वित्र अल मौतूर न होता, तनहा न छोड़ा होता, किसने तनहा छोड़ा? दुश्मन ने तो तनहा नहीं छोड़ा, दुश्मन ने तो घेर लिया था, दुश्मन ने तो घेर लिया था, मुहासरे में लिया हुआ था। ये तनहा किसने छोड़ दिया? तनहा उन्होंने छोड़ दिया जिनको इसके हमराह होना चाहिए था, जिन्हें इसके हमराह होना चाहिए था, यानी उम्मत ने तनहा छोड़ दिया। वित्र अल मौतूर, जिसे उम्मत ने तनहा छोड़ दिया। کربلا برپا ہوئی وتر الموتور ہونے کی وجہ سے. معصوم کیا فرماتے ہیں کہ زیارت نامہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو. آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں کربلا برپا ہوئی. اس وجہ سے برپا ہوئی کہ تنہا چھوڑ دیا گیا, تنہا چھوڑ دیا گیا. اب آپ بھی یہ پڑھو. کس لیے پڑھو؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تنہا چھوڑنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ. تنہا نہ چھوڑنا, حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. کوفہ میں بیٹھ کر حسین حسین کرنے کا فائدہ نہیں, حسین کے ساتھ مدینے میں بیٹھ کر ہمدردی کرنے کا کوئی فائدہ. بڑوں نے ہمدردی کی لیکن تنہا چھوڑ دیا. ہمدرد بن کر افسوس کر لینا, حسین تنہا ہی ہے. کوفہ کی چھتوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے. عصمت صغریٰ کا گزر ہوا, دیکھا رو رہے ہیں. کون؟ جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا, سار اللہ کو تنہا چھوڑ دیا. کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ اتبکون لاخی, بی بی فرماتی ہیں میرے بھیا کو رو رہے ہو, میرے بھیا کو رو رہے ہو. اتبکون اخی فبکو واللہ انتم احریاء بالبکا, خدا کی قسم تمہیں ہی جیسوں کو رونا چاہیے. کن کو رونا چاہیے؟ کہ جب وقت تھا میدان میں آنے کا, میدان میں نہیں اترے, بعد میں افسوس کے آنسو بہا رہے ہو. افسوس کے آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں. اے کاش ان افسوس کے آنسوؤں کے بجائے کربلا میں آ کر ایک قطرہ خون بہا دیتے, کربلا میں ایک قطرہ خون بہا دیتے. تنہا نہ چھوڑیں, تماشائی نہ بنے, فقط افسوس کا رونا نہ روئیں. بس کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ جو کچھ آج کر رہے ہیں یہی کرتے اس وقت, یہی کرتے نا اس وقت, جو آج کر رہے ہیں یہی کرتے اس وقت. آج کیا کیا ہم نے؟ آج اگر حسین ابن علی کی راہ کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھ کر فقط رونا ہی اپنا شعار بنا لیا, تو اگر کربلا میں ہوتے تو بھی یہی کام کرتے, فقط روتے رہتے لیکن حسین ابن علی کی مدد کو نہ جاتے. اگر آج ثابت کرنا ہے کہ نہ نہ ہم وہ بے وفا کوفی نہیں, ہم اگر ہوتے تو ان 72 میں ہوتے, ہم ان شہداء میں ہوتے, تو اس کا ثبوت عملی دینے کے لیے آج راہ حسین ابن علی کو تنہا نہ چھوڑو. اس راہ کو تنہا نہیں چھوڑنا. تنہا نہیں چھوڑنا. بی بی نے کیا فرمایا؟ روتے ہو, رونے کی وہ جگہ نہیں. فرمایا رونے کی یہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. کہاں ہو؟ رونا ہے. کس لیے روتے ہو؟ تم میں سے تو کوئی سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہے, روتے کس کو ہو؟ اگر رونا ہی ہے تو سر نہیں تو کم از کم کوئی بازو تو پابند رسن ہوتے. رو آ کر, بیبیاں بھی رو رہی تھیں, بچے بھی رو رہے تھے, لیکن کہاں رو رہے تھے؟ نہ چھتوں پہ بیٹھ کے رو رہے تھے, نہ تماشا دیکھ کے رو رہے تھے, نہ تراہوں کا رونا رو رہے تھے, نہ افسوس کا رونا رو رہے تھے, بلکہ کس کا رونا رو رہے تھے؟ یہ رونا رو رہے تھے کہ حسین سے شفاعت مانگنے والوں, سید شباب اہل جنہ کا نام لینے والوں, دم بھرنے والوں, آج تنہا مارا گیا. زیارت ناموں میں معصومین نے فرمایا کہ ایک لان کیا کرو ہمیشہ ان پر. کن پر؟ اللہم مخزل من خزل الحسین, خدایا اس پر لانت کر, اس کو تنہا کر دے جس نے حسین کو تنہا چھوڑا ہے. تو بھی اس کو تنہا کر دے جس نے حسین کو تنہا کر دیا. اگر آج مدعی ہیں کہ کربلا میں ہوتے کہاں کھڑے ہوتے, आज की करबला में कहां खड़े हो, आज की करबला में कहां खड़े हैं? जहां आज की करबला में खड़े हैं, 61 हिजरी की करबला में भी वहीं खड़े होते हैं। आज कहां खड़े हैं? एक वो भी शख्स था कि जो हुकूमत रय का वादा लेकर जब तीर फेंका उसने खयाम हुसैनी की तरफ, लोगों को कहा गवाह रहना कि पहला तीर मैंने फेंका है, उसी के बारे में यहां है। लानत करो उस पर, लानत करो उमर साद पर, लानत करो, लानल्ला उमर साद, खुदाया लानत कर उमर साद पर। लेकिन कौन सी उमर साद पर? न एक उमर साद पर, न फकत उस साद के बेटे उमर पर, बल्कि किस पर लानत कर? हर जमाने की उमर साद पर लानत कर। हर जमाने का उमर साद कौन है कि जो कुर्सी की लालच में, जो फकत रहे की हुकूमत की लालच में, जो मनसब की लालच में या तीर फेंकता है खयाम हुसैनी पर, या तीर फेंकता है मकसद हुसैन पर? ये ज़ियारतनामा चेहरों से पर्दे निकाब उतार रहा है, आपको तारीख के चेहरे छुपे हुए दिखा रहा है। जरा आंखें खोल के देखो, ज़ियारत आशूरा पढ़कर जरा इर्द गिर्द निगाह करो, आया उमर साद नजर आता है कोई या नहीं नजर आता? ज़ियारत आशूरा पढ़ के घर ना चले जाओ। ज़ियारत आशूरा पढ़ने से बसीरत मिलती है इंसान को, ज़ियारत आशूरा पढ़ने से फकत नौकरियां ना ढूंढो, ज़ियारत आशूरा पढ़ने से फकत दुनिया ना मांगो, ज़ियारत आशूरा पढ़ने से फकत वीजे ना मांगो, ज़ियारत आशूरा पढ़ने से फकत अपनी छोटी छोटी मुश्किलें हल ना करो। ज़ियारत आशूरा पढ़कर खुदा से कहो परवरदिगारा बसीरत अता फरमा कि आज का उमर साद नजर आ जाए। कैसे हो सकता है कि ज़ियारत आशूरा में आकर शिमर पर तो लानत करे लेकिन शारोन नजर ही ना आए? कैसे ज़ियारत आशूरा पड़ी, क्या समझे ज़ियारत आशूरा से? मगर ज़ियारत आशूरा ने नहीं कहा कि परवरदिगारा शिमर पर लानत फरमा। कौन सा शिमर? वो शिमर जो करबला में था और वो शिमर जो पूरी तारीख में है, तो आज का शिमर क्यों नजर नहीं आता? आज का शिमर क्यों नजर नहीं आता? जो उम्मत हुसैन के गले काट रहा है, कुछ ऐसे थे उस शिमर ने गर्दन हुसैन पे खंजर चलाया। ये शहीद मुताहरी रिजवानुल्लाह अलैह का जुमला है, शहीद मुताहरी का फरमाना है कि खुदा की कसम आज आलम इस्लाम को अगर देखें और उस पर होने वाले जुल्म सितम और उन पर जो सुकूत है, तो यकीन जान लो एक शहीद ने, एक इस्लाम शनास ने खुदा की कसम खा के कहा कि वल्ला रसूलुल्लाह का जिगर जख्मी है इन हवादिस को देखकर, रसूलुल्लाह का जिगर जख्मी है इन हवादिस को देखकर। तो यहां से समझ में आई ये बात कि एक शिमर वो है जो गर्दन पे खंजर चलाता है, एक शिमर वो है जो जिगर पे खंजर चलाता है, जो जिगर पे खंजर चलाता है। कैसे जरूरत हो जाती है चांद मलूनों को, एक अरब से ज्यादा मुसलमान उनकी परवाह ही नहीं करते, एक अरब से ज्यादा मुसलमानों की परवाह नहीं करते, उसके कुरान की भी तोहिन कर देते हैं, उसके रसूल की भी तोहिन कर देते हैं, उनके आइम्मा की भी तोहिन कर देते हैं और हर एक की तोहिन कर देते हैं, और फिर तोहिन करके इस मिल्लत के जिगर को काट कर जख्मी करके फिर इस मिल्लत के आहवावेला का तमाशा देखने भी आ जाते हैं। आ रहे हैं ना तमाशा देखने? आपका तमाशा देखने आ रहे हैं। इससे रसूलुल्लाह का जिगर कटता है, इस हालत से रसूलुल्लाह का जिगर कटता है, और गर्दन कटने से ज्यादा सख्त जिगर कटना है। जिगर कटना बहुत सख्त है। صرف مختار سقفی کو ان کا نام لے لینا، ان کے قصیدے پڑھ لینا اور ان کو تحسین کر لینا کہ قاتلان حسین کا انتقام لے لیا، قاتلان حسین کا انتقام لے لیا، یہ کافی نہیں. کیوں؟ مختار سقفی نے سب کی گردنیں کاٹ دیں لیکن ابھی انتقام واقع نہیں ہوا، ابھی تک انتقام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصوم کہہ رہے ہیں. اور نہ وہ معصوم جو شہید ہو گئے، یہ ایک زندہ معصوم کہہ رہا ہے، یہ آپ کے زمانے کا امام کہہ رہا ہے. ذرا پڑھ کر دیکھو، مرثیہ امام پڑھ کر دیکھو، کیا فرمایا؟ عین طالب بدم المقتول بحرز کربلا. یعنی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ابھی تک مقتول کربلا کا انتقام نہیں لیا گیا. عین طالب بدم المقتول بحرز کربلا، کون ہے منتقم خون آل بیت؟ مختار نے ساری گردنیں مار دی لیکن امام زمانہ فرماتے ابھی انتقام نہیں لیا گیا. کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ چند گردنیں جو اس وقت کربلا میں تھیں اگر کاٹ دی گئی ہیں لیکن ان کی نسل باقی ہے، ان کی اولاد باقی ہے، ان کے پیروکار باقی ہیں، اور ان سے بھی درجہ آپ بدتر اگر آج باقی ہیں تو جب تک یہ زمین پر گھوم رہے ہیں امام زمانہ کی صدا گونجتی رہے گی، کہاں ہے مقتول کربلا کا انتقام لینے والے؟ ہم کہتے ہیں یا مولا الاجل آپ آئیے، مولا ادھر بیٹھ کر کہتے ہیں اے نہ طالب بدم المقتول بارض کربلا. کربلا کے مقتولوں کا انتقام لینے والے کدھر گئے؟ مولا ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. وتر الموتور تنہا تنہا، حسین کو تنہا نہ چھوڑیں، راہ حسین کو تنہا نہ چھوڑیں، سار اللہ کو تنہا نہ چھوڑیں، حسینیت کو تنہا نہ چھوڑیں. صرف نام لینے سے یوں نہیں تصاحت ہو جاتے، چونکہ کوفہ والے بھی نام لیتے تھے، نام کے منکر نہیں تھے، احترام کے منکر نہیں تھے، لیکن ہمراہ نہیں آتے تھے، چلتے نہیں تھے، تنہا چھوڑ دیا، احترام دل میں رکھتے ہوئے تنہا چھوڑ دیا. جب راہ حسین کو ضرورت پڑ جائے کسی چیز سے دریغ نہ کریں، اگر دریغ کر دیا یہ حسین کو وتر الموتور بنانا ہے. کچھ لوگوں نے بنایا سید الشہداء کو وتر الموتور، تنہا تنہا. کربلا میں ایک وقت آیا سید الشہداء نے مقتل کی طرف نگاہ کی، خیام کی طرف دیکھا، چہار سو نگاہیں کر کے دیکھا، کوئی بھی نہیں. آواز دی یا فرسان الحیجا، میرے شیروں کہاں سو گئے ہو؟ یا فرسان الحیجا، میرے شیروں کہاں سو گئے؟ ایک تو وہ وقت میں بلاتا تھا تمہیں، ایک کو بلاتا تھا تم سب بھاگے بھاگے آ جاتے تھے، آج میں بلا رہا ہوں، عباس کہاں ہو جواب نہیں آتا، علی اکبر کہاں ہو جواب نہیں آتا، مسلم ابن اوسجا کہاں ہو جواب نہیں آتا، حبیب ابن مظاہر کہاں ہو جواب نہیں آتا. گنج شہداء میں تشریف لے گئے، گنج شہداء میں جا کر دیکھا سب شیر وہاں سو رہے ہیں، فرمایا میرے شیروں آپ یہاں سو گئے ہو، آپ کا مولا تنہا ہو گیا. حسین پہ غربت کا حق آ گیا. وتر الموتور، السلام علیکم یا وتر الموتور، اے تنہا اے تنہا، اے غریب الغربا جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا. زیارت نامے میں ایک اور جملہ بھی موجود ہے، السلام علیکم یا قتیل الابرات. امام زمانہ فرماتے ہیں میرے جد قتیل الابرات ہیں، ابرات کے معنی آنسو ہیں، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اے وہ مظلوم جسے رولا رولا کے مارا گیا، اے وہ مظلوم، اے وہ غریب، اے وہ تنہا جسے رولا رولا کے مارا گیا، رولا رولا کے مارا گیا. جب بالکل تنہا ہو گئے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مدد کرنے والا ہو؟ تو مددگار نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ خیمے سے نکلتا ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں شمشیر ہے، مظلوم کی مدد کو آیا ہے، وتر الموتور کی مدد کو آیا ہے. سید الشہداء کی نگاہ پڑ جاتی ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے. فرماتے ہیں ام کلثوم حجت خدا کو جلدی خیمے میں واپس لے جاؤ, حجت خدا کو لے جاؤ, اگر سجاد شہید ہو گئے نسل حسین ختم ہو جائے گی. سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ. ناصر حسین واپس خیمے میں چلے جاتے ہیں, ناصر حسین خیمے میں چلے جاتے ہیں. سید ساجدین اپنے بابا پہ چلتے ہوئے خنجر کو تو نہیں روک سکے, لیکن نصرت حسین ترک نہیں کی. حسین کو تنہا نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا تنہا, بلکہ کیا کیا, کہا حسین بابا میں آپ کو تو نہیں بچا سکا, لیکن جس کے لیے آئے تھے یہاں پر اس کو ضرور بچا لوں گا. میں کربلا ضرور بچا لوں گا, میں عاشورہ ضرور بچا لوں گا, میں خون خدا ضرور بچا لوں گا. اور بچا لیا, لیکن بہت خون جگر بہا کے, خون جگر بہا کے خون گردن بچا لیا. کس طرح سے خون جگر بہایا, کتنا خون جگر بہایا, کہ جب بھی لوگوں نے پوچھا مولا اتنا روتی کیوں ہیں, اتنا روتی کیوں ہیں, کہنے لگے انصاف تو کرو, انصاف تو کرو. کہا مولا شہادت تو آپ خود فرمایا تھا کہ ہمارا فخر ہے, ہماری سعادت ہے. فرمایا انصاف سے کام لو, ذرا انصاف سے کام لو, اگر شہادت ہمارا فخر ہے تو ہماری بیویوں کا اسیر ہو کر درباروں اور بازاروں میں جانا یہ تو فخر نہیں ہمارا. کسی شخص نے کہا مولا اس قدر زیادہ گریہ فرماتے ہیں آنکھوں کا نور خشک ہو جائے گا, آنکھوں کا نور خشک ہو جائے گا. فرمانے لگے کہ یعقوب اپنے زندہ یوسف کو روتے رہے, زندہ یوسف کو رو کر آنکھوں کا نور چلا گیا. ارے میرے تو 72 کربلا میں سو گئے. جو منظر سید ساجدین نے دیکھے, بڑے سخت منظر دیکھے, بہت سخت منظر دیکھے. مدینے میں تشریف فرما تھے, جب بھی کوئی ایسا منظر دیکھتے جہاں سے کربلا کی یاد آ جاتی, سید ساجدین کے آنسو جاری ہوتے, گھر سے نکلے باہر, دیکھا ایک شخص جانور ذبح کر رہا ہے. ہاتھ کہاں, ہاتھ روک لو اے مومن, ہاتھ روک لو. کہنے لگا مولا کیا حکم ہے. فرمایا بتاؤ اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا, اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا. کہنے لگا مولا میں زیادہ دین تو نہیں جانتا, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب حیوان ذبح کرو تو پہلے پانی پلا لو. کربلا کا رخ کر لیا اور کیا کہا, میرے پیاسے بابا درود ہو سار اللہ. ارے پیاسا ذبح کر دیا, پسے گردن سے خنجر چڑھا دیا, پسے گردن سے ذبح کر دیا. شخص نے پوچھا, مدینے میں شخص موجود تھا, کہنے لگا میں غریب الدیار ہوں, میں غریب الوطن ہوں, لوگوں میری مدد کو آؤ. سید ساجدین نے پوچھا تو کسی باہر سے آیا ہے, تو غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں. کہا اگر غریب ہے تو بتا, اگر مدینہ تو رسول میں مر جائے تو تجھے دفن کریں گے یا نہیں, تجھے کفن دیں گے یا نہیں. کہنے لگا مولا کہ میں رسول کے شہر میں آیا ہوں, یہاں پر رسول اللہ زندگی بسر کر چکے ہیں, یہاں امت رسول رہتی ہے, اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ اگر کوئی راہ گزر بھی مر جائے, اگر کوئی مسافر بھی مر جائے, اگر کوئی غریب الدیار مر جائے تو اسے کفن دیتے ہیں, اسے ضرور دفناتے ہیں. ایک دفعہ کربلا کر رخ کر کے کیا کہا, کہا درود ہو میرا اس بابا پر کہ جب میں کوفہ جا رہا تھا تو ریت کا کفن پڑا تھا, ریت کا کفن پڑا تھا, ریت کا کفن لے کے سویا رہا, امت نے دفن بھی نہیں کیا. غریبوں کی مدد کرنے والی امت, غریب الغرباء وطر الموتور تو دفن بھی نہیں کیا. اور ایک دفعہ جب ایک شخص سید ساجدین کے در پر آیا, یہ شخص جو حج کر کے مدینے آ رہا تھا, راستے میں اس نے ایک خون آلود پگڑی دیکھی, دستار دیکھی, اس نے یہ سمجھا کہ شاید ظالموں نے کسی مظلوم کو اکیلے میں گھیر کر مار دیا, اس کی مال و متاع لوٹ لی اور اس کا یہ خون آلود دستار یہاں پڑی ہے. اٹھا کر بڑے ادب سے اس کو اپنے رومال میں باندھ کر مدینے آ گیا, روزہ رسول کی زیارت کر کے پھر سید ساجدین سے ملنے کے لیے آ گیا. جو دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے, سید ساجدین نے گریہ شروع کر دیا. جناب زینب اولیاء پوچھتی ہے کہ بیٹا سجاد کیا ہوا, آیا شام یاد آ گئی یا کربلا یاد آ گئی؟ کیا فرماتے ہیں, فرمایا پھوپھی اماں مجھے بابا کے خون کی خوشبو ولا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار اب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بھی روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، خداوندہ اس امت کے جوانوں کو غیرت دینی عطا فرما، پروردگارہ ہمیں وظائف دینیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان وظائف کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام پر ظلم و ستم اور تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، گستاخان رسول کو پروردگارہ نیست و نابود فرما، گستاخان آل رسول کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔